الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عودوا المريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ کی اپنے بندوں پر ان گنت رحمتیں ہیں، اللہ تعالی شانہ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. گزشتہ ہفتے کی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ انہی نعمتوں میں سے، انہی احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان، ایک بہت بڑی نعمت نبوی دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں اور نبوی دعائیں. اور اس سلسلے میں یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے دل دماغ میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ اللہ کی کائنات میں سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالی شانہ سے خیر مانگتے رہنا چاہیے اور شر سے حق تعالی شانہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں خیر ملتی رہے اور شر سے ہماری حفاظت رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں ان سب دعاؤں میں یہ دونوں چیزیں ہیں. یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کو طلب کیا ہے، یا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شر سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. المعوذات یا المعوذات ایک دعاؤں کی کتاب ہے جو اسلامک دعوی اکیڈمی سے چھپ گئی ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآنی ان دعاؤں کو جمع کر لیا گیا ہے جن میں اللہ کی کسی چیز سے پناہ مانگی گئی ہے. تو اس قسم کی دعاؤں کو کرنا چاہیے، اللہ تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور خیر کی چیزوں کو مانگنا چاہیے اور برائی کی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس میں بھی برائیوں سے اور بری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت سی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے, اور اللہ تعالی شانہ سے بھلائی مانگتے تھے, اچھائی مانگتے تھے, عافیت مانگتے تھے, سلامتی مانگتے تھے, خیر مانگتے تھے. تو ہمیں زندگی میں یہ عادت ڈالنی ہے کہ جب اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی خیر مل نہیں سکتی, اور اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر کسی شر سے, کسی برائی سے پناہ مل نہیں سکتی, تو بندے کو چاہیے کہ جب جب بھی موقع ہو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے. اور ایک بہت جامع دعا ہے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منه وما لم اعلم. اللهم انی اسألک من الخیر کلہ, اے اللہ میں آپ سے تمام خیر کو مانگ رہا ہوں, عاجلہ و آجلہ, چاہے وہ خیر اس دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو. واعوذ بک من الشر کلہ, اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں تمام شر سے, ہر قسم کے شر سے, عاجلہ و آجلہ, چاہے وہ اس دنیا کا شر ہو یا آخرت کا شر ہو. اللہم انی اعوذ بک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ, واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان تمام چیزوں کا جو آپ سے آپ کے بندے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی. واعوذ بک من شر ما عاذ منہ عبدک و نبیک, اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان تمام چیزوں سے جس سے پناہ مانگی تھی آپ کی, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بندے نے. اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. وما قرب الیہا من قول او عمل, اور ہر اس بات اور ہر اس کام کا بھی سوال کرتا ہوں جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ, جو ہر اس کام اور ہر بات, ہر اس کام اور ہر اس بات کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت کے قریب کر دے. واعوذ بک من النار, اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جہنم سے. وما قرب الیہا من قول او عمل, اور ہر اس چیز سے اور ہر اس عمل سے اور ہر اس بات سے, ہر اس قول سے جو مجھے جہنم سے قریب کر دے. وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا, اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے کر دے ہر اس فیصلے کو جو آپ نے میرے لیے کیا ہے بھلائی, یعنی ہر فیصلے کو میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے. یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا تھا اس حدیث کی, جس نے روایت کی ہے وہ عورت یہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا سکھا کر کے مجھے یہ کہا, معاف کیجیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھائی, اور دعا سکھا کر کے یہ کہا کہ اے عائشہ, دعاؤں میں سے سب سے زیادہ جامع دعا کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. اور یہ کہنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. یہ حصہ رہ گیا کہ میں آپ سے تمام خیر کا سوال کرتا ہوں دنیا کی خیر بھی، آخرت کی خیر بھی، وہ خیر بھی جو میرے علم میں ہے اور وہ خیر بھی جو میرے علم میں نہیں ہے. میرے لیے خیر تو ہے لیکن مجھے پتا ہی نہیں کہ اس میں بھی میرے لیے خیر ہے. اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں تمام شرور سے، تمام برائیوں سے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ما علم تو من ہو مالم عالم، اسے بھی جسے جانتا ہوں اور اسے بھی جسے میں نہیں جانتا. اور آگے پھر اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک واعوذ بک من شر ما عاد منہ عبدک و نبیک. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ خیرا. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ سے خیر مانگتا رہے اور شر سے پناہ مانگتا رہے، عام حالات میں بھی. اور جب کوئی حاجت آ جائے، جب یہ دل میں خیال آئے کہ میرے لیے یہ خیر کی چیز ہے، اس وقت اس خیر کے لیے زیادہ دعا مانگے. اور جب کسی شر میں مبتلا ہو جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کسی نقصان میں مبتلا ہو جائے، تو اس وقت اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اس برائی، اس تکلیف سے خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگے. تو یہ قرآنی دعائیں اور نبوی دعائیں خیر کو طلب کرنے کے لیے اور شر سے پناہ مانگنے کے لیے، یعنی شر کو ہٹانے کے لیے، خیر کو کھینچنے کے لیے ہے. لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ نبوی دعاؤں سے اپنے آپ کو جوڑے، تاکہ اس کائنات میں اللہ تعالی شانہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، تو بندہ اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کی طرف رجوع رکھے اور ہر وقت خیر مانگتا رہے اور ہر وقت شر سے پناہ مانگتا رہے. اور اللہ تعالی شانہ نے اپنے بندوں پر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ ان کی زندگی کے جتنے مراحل ہیں، ان مراحل پر اگر کوئی غور کرے تو کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہوگا جس مرحلے کے لیے قرآن میں یا حدیث میں، قرآن کے ذریعے یا حدیث کے ذریعے اللہ تعالی شانہ نے اپنے بندوں کو کوئی دعا نہ سکھائی ہو. کینسر کی بیماری وجود میں آئی، ایڈز کی بیماری وجود میں آئی، اس وقت کورونا وائرس کی بیماری وجود میں آئی. اب ہم ڈھونڈیں حدیثوں کے اندر تو کتنی دعائیں مل گئی، کتنی دعائیں مل گئی. حالانکہ کورونا وائرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑی بڑی بیماریاں سمجھی جاتی تھیں، ان میں سے ایک جنون ہے. جنون ہے انسان کا بے عقل ہو جانا، پاگل ہو جانا، جنون. جو زام اور برس ہے، کوڑ کی بیماری کا لگ جانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہاں تک دعا کر لیتے، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرس. آج کل ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ کینسر سے بچا لے، اے اللہ ٹی بی سے بچا لے، اے اللہ ایڈ سے بچا لے، جو بیماری عام ہوتی. آج کل لوگ کورونا وائرس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مستقبل میں جو کورونا وائرس کے بعد اگر کوئی بیماری آنے والی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جنون سے، یہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جذام اور برس سے، کوڑ کی بیماری سے. اور آگے فرمایا کہ وسیئل اسکام، اور بری بیماریوں سے. اب یہ بری بیماریوں کا لفظ ایسا بڑھا دیا کہ قیامت تک کی ساری بیماریاں اس میں آ گئی، کورونا وائرس بھی اس میں آ گیا. تو ایسی کوئی الجھن نہیں کسی کی زندگی میں، ایسا کوئی مرحلہ نہیں کسی کی زندگی میں کہ جس مرحلے کے لیے دعاؤں کا، جو نبوی دعاؤں کا ذخیرہ ہے، ان میں وہ کوئی دعا تلاش کرے اور اس مرحلے کے لیے اس کو دعا نہ ملے. اس لیے یہ نبوی دعاؤں سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، نبوی دعاؤں سے ربط رکھنا چاہیے، نبوی دعاؤں سے تعلق پیدا کرنا چاہیے. اس سلسلے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، حسن حسین بہت معروف اور مشہور ہے. تو حسن حسین انگریزی میں بھی چھپ گئی ہے، اردو میں بھی چھپ گئی ہے، عربی میں تو ہے ہی، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذکار ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی پرنور دعائیں، انگلش میں ہے ریڈینٹ پریئرز. تو اس قسم کی دعائیں، دعاؤں کی کتابیں حاصل کرنی چاہیے، اور اس قسم کی کتابوں میں سے دعاؤں کو سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر اس کے جو مواقع ہیں ان مواقع پر ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کے سلسلے میں بھی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. گزشتہ ہفتے کی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ جب کوئی عیادت کرنے والا کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیر خیریت، تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کی بیماری کی، بیمار کی عیادت کے دوران، اس میں یہ دعا پڑھے، لا باس طہور انشاء اللہ. چاہے سلام کرنے کے بعد فوراً ہی یہ دعا پڑھ لے، خیر خیریت پوچھنے کے بعد دعا پڑھے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اس دوران پڑھ لے، لا باس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایک مومن کے لیے بیماری بھی نعمت ہے، اس لیے کہ بیماریوں سے اگر اللہ نے چاہا تو گناہ معاف ہوں گے. لا باس طہور، یہ مطہر ہے، یہ گناہوں سے مریض کو پاک اور صاف کرنے والی چیز ہے. تو مریض اگر گناہوں میں مبتلا ہے تو بیماریوں کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کفارہ سیئات ہے. اور اگر وہ گنہگار نہیں ہے، مقربین بارگاہ میں سے ہے، صاف ستھرا ہے، وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، ایسا شخص اگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بیماری رفع درجات ہے. تو صاف ستھرے پاک صاف آدمی کے لیے بیماری رفع درجات ہے، اور گنہگار کے لیے کفارہ سیئات. اور جب یہ کفارہ سیئات ہے تو یہ مصیبت نہیں ہے، یہ رحمت ہے، یہ نعمت ہے. میرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پر میں نے ایک مرتبہ خط لکھا، تو خط کے شروع میں لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ کرے کہ آپ خیریت سے ہوں. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ جو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں، ان حضرات کی طرح عادت یہ تھی کہ اسی خط کے اوپر جواب مرحمت فرماتے تھے. تو یہ جو شروع میں میں نے لکھا تھا کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ کرے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ایسا کوئی میں نے جملہ لکھا تھا، اور انہی دنوں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیماری سے گزر رہے تھے، اور اس بیماری کے دوران حضرت نے میرے خط کا جواب لکھا. تو میرے اس جملے پر جو حضرت نے جملہ تحریر فرمایا تھا جواب میں، وہ یہ تھا کہ الحمدللہ کفارے سیئات کی منزل سے گزر رہا ہوں، یعنی اس پر اللہ تعالی شانوں کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس وقت میں بیمار ہوں اور اس بیماری کے نتیجے میں میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. الحمدللہ کفارے سیئات کی منزل سے گزر رہا ہوں. تو عیادت کرنے والا جب مریض کی عیادت کرے تو عیادت کے دوران اس کو تسلی دے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، جب یہ بات اس کو کہی جائے گی تو وہ خوش ہوگا کہ الحمدللہ میرا دنیاوی نقصان تو تھوڑا بہت ہے، تھوڑی بے چینی ہے، تھوڑی گھبراہٹ ہے، تھوڑی تکلیف ہے، تھوڑا درد ہے، اور میرے روزمرہ کے نظام میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے میرا اس میں بہت فائدہ ہے کہ میرے لیے طہور ہے، یہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کرنے والی چیز ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بہت سی دعائیں بتلائی ہیں جو مریض کو اپنے لیے کرنی چاہیے، مریض خود بھی کرے اور مریض کی عیادت کرنے والے یا مریض کے گھر والے بھی اگر یہ دعائیں اس کے لیے کریں گے تو مریض کو بہت نفع ہوگا. عام طور پہ جب ہمارے گھروں میں کوئی بیماری آتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو ہمیں تین کام کرنے چاہیے مگر کرتے ہم صرف ایک ہے. ہمیں کل تین کام کرنے چاہیے مگر ہم ایک ہی کام کرتے ہیں، اور وہ ایک کام جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، فوراً ہاسپٹل سے رابطہ کرتے ہیں، فوراً دوا خانے سے رابطہ کرتے ہیں، معالجین کو ڈھونڈتے ہیں. کسی حکیم کو ڈھونڈیں گے، کسی ہربلسٹ کو ڈھونڈیں گے، کسی ہومیوپیتھ کو ڈھونڈیں گے، علاج کرنے والے کو ڈھونڈتے ہیں. بہت سے لوگ عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، عامل کو ڈھونڈتے ہیں. یہ علاج کے سارے طریقے ہیں، اور علاج کے جتنے بھی جائز طریقے ہیں وہ طریقے جو شریعت کی حدود میں ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. ان کو اختیار کرنے سے شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ بیماری کا علاج کرانا سنت ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوا خانے میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاسپٹل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کل تین کام ہمیں کرنے چاہیے، ان میں سے ہم ایک ہی کام کرتے ہیں. اور وہ دوسرے دو کام ہے وہ اس کام سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں گے، ہاسپٹل میں ہم جائیں گے، دوا خانے میں ہم جائیں گے، تو ہاسپٹل میں، دوا خانے میں، ڈاکٹر کے یہاں جو کچھ بھی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آئے گا وہ صحیح سمت میں اس وقت آئے گا جب اللہ جل جلالہ وامنوالہ کی نصرت ہوگی، اللہ کی اعانت ہوگی. اور یہ دوسرے دو جو کام ہیں وہ اللہ کی اعانت کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں. ایک کام تو ہے صدقہ. تو گھر میں جب کوئی بیمار ہو جائے تو فوراً صدقہ نکالو. اور بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ صدقے کا مطلب یہ ہے کہ جانور ذبح کرانا، نہیں، صدقے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو جانور ذبح کرا کے لوگوں میں گوشت تقسیم کرو، یہ چاول تقسیم کرو، گیہوں تقسیم کرو، کیش رقم تقسیم کرو، کسی کار خیر میں خیرات کرو، صدقہ کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. یہ نبوی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، داؤ مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ سے. معلوم ہوا صدقہ سے، خیرات سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، کیش رقم خرچ کرنے سے، جانور ذبح کرا کے گوشت تقسیم کرنے سے، گیہوں، روٹی، چاول وغیرہ خرچ کرنے سے، فقیروں کو، مسکینوں کو کھلانے سے، مسجد میں چندہ دینے سے، مدرسے میں چندہ دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. تو اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اور ایک دوسری چیز جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی وہ ہے دعا. دعا جب کوئی بیمار ہو جائے تو سب جو ہے اس کی چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کو سب سے زیادہ آرام پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور مختلف مشورے دیتے ہیں کہ شاید یہ بیماری ہو گئی ہے، شاید یہ ہو گیا ہے، شاید یہ ہو گیا ہے، فلاں چیز لاؤ، فلاں کام کرو، فلاں کو فون کرو، ڈاکٹر سے رابطہ کرو، ایمبولینس کو بلاؤ. اب جو لوگ جمع ہو گئے ہیں وہ 10-15 ہیں، ان میں سے یہ سب کام کرنے کے لیے 5 کی ضرورت ہے، 7 کی ضرورت ہے، 10 کی ضرورت ہے، مگر جن کی ضرورت وہاں نہیں ہے وہ بھی وہیں کھڑے ہیں. تو کرنا یہ چاہیے کہ کچھ لوگوں کو صدقے کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور کچھ لوگوں کو وضو وغیرہ کر کے مصلی بچھا کر دعا میں مشغول ہو جانا چاہیے. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھے اور دعا میں مشغول ہو جائے. دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے, سب کا وہاں رہنا ضروری نہیں ہے. اصل مقصود تو یہ ہے کہ بیمار کی تکلیف ہو جائے, بیمار کی بیماری دور ہو جائے اور بیمار کو آرام ملے. تو کچھ لوگ وہاں رہے اسے پانی پلانے کے لیے, دوا پلانے کے لیے, اس کا خیال رکھنے کے لیے, اس کے حالت کو دیکھنے کے لیے, اور وہاں رہ کر کے اس کا پورا جائزہ لیتے رہے. کچھ لوگ ڈاکٹروں کی طرف متوجہ ہو جائے, کچھ لوگ ہاسپٹل کی طرف متوجہ ہو جائیں, کچھ لوگ صدقے کی طرف متوجہ ہو جائیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دعا کی طرف متوجہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ سے شفا مانگے. ہم جو ہے دوسروں سے تو بہت دعائیں کراتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں کوئی شخص بہت شدید بیمار ہو جاتا ہے, لیکن ہم خود کتنی کرتے ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں دعا کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے. ویسے تو میں تکلیف اور مصیبت کے موقع پر سات باتیں بتلایا کرتا ہوں. نمبر ایک, تمام گناہوں سے توبہ کرنا. نمبر دو, اللہ تعالی شانہ کی بالکل نافرمانی نہ کریں, بار بار توبہ کریں, بار بار اس بات کو دیکھتے رہیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے. یہ تمام مصیبتوں کا علاج ہے, بیماریوں کا بھی علاج ہے. نمبر تین, صدقہ کریں, خیرات کریں. نمبر چار, دعا خوب کریں, دعا کا خوب اہتمام کریں. نمبر پانچ, صبر سے کام لیں. نمبر چھ, نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں, فرائض کا بھی اور فرائض کے ساتھ جو ہے سنن نوافل. اور نمبر سات, اللہ تعالی شانہ کو بہت زیادہ یاد کریں. یہ سات چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ان سات باتوں پر وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی نصرت آئے گی اور اللہ تعالی شانہ مصائب سے نکالیں گے. تو بیماری بھی ایک مصیبت ہے. تو عام طور پہ یہ سات باتیں تو ہم بتلاتے ہیں تمام مصیبتوں کے لیے, لیکن بیماری کے لیے خاص طور پہ یہ تین باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کرے, خیرات کرے. نمبر دو, دعائیں کرے. اور نمبر تین, علاج معالجے کی فکر کرے. نہ یہ ہو کہ صرف علاج معالجے میں لگا ہوا ہے اور صدقے اور دعا کی طرف بالکل توجہ نہیں, اور نہ یہ ہو کہ صدقہ اور دعا میں لگا ہوا ہے اور علاج معالجے کی طرف کوئی توجہ نہیں. تینوں کام کریں. ایکسپرٹ سے, ماہرین سے مشورہ لیں اور علاج کرائیں, ڈاکٹروں سے علاج کرائیں, ڈاکٹروں کی ہدایات پر چلیں, حکیموں کی طرف رجوع کریں, اطباء کی طرف رجوع کریں, اور خیرات کا اہتمام کریں اور خیرات کے ساتھ دعائیں بھی کریں. اور ہمیں بھی جب کسی کی خبر ملتی ہے کہ ہمارے فلاں عزیز کو بیماری ہو گئی ہے, یا ہمارے فلاں عزیز سیریس میں ہے, یا ہمارے فلاں رشتے دار ہاسپٹل میں داخل ہو گئے ہیں, تو ہمیں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. فون کر کے رشتے داروں کی تعزیت بھی کرنی چاہیے, خیر خبر بھی پوچھنی چاہیے, تسلی کا سامان بھی بننا چاہیے رشتے داروں کے لیے, مریض کے لیے. لیکن خیرات جتنی ہو سکے وہ بھی کرنی چاہیے اور دعائیں خوب کرنی چاہیے. آج کل ایک رواج پڑ گیا ہے کہ ٹیکس میسج کے ذریعے سب کو پیغام پہنچا دیا جاتا ہے کہ دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو, اور جس کے پاس ٹیکس پہنچتا ہے وہ اسے اپنے متعلقین میں فارورڈ کر دیتا ہے. تو ٹیکسٹوں کو فارورڈ کرنے کا رواج ہے, دعا کرنے کا رواج نہیں ہے. اور ٹیکس کے جواب میں دعا لکھ کر ٹیکس کرنے کا رواج ہے, وہ دل سے نہیں نکلتی, وہ کہیں آرکائیو میں پڑی ہوئی ہوتی ہے, اسی دعا کو یوں آگے چلا دیتے ہیں. اس کے بعد کوئی دل سے توجہ سے دعا نہیں کرتا بعد میں کہ اللہ ان کو شفا دے, اللہ ان کو شفا دے, اللہ ان کو شفا دے. تو مریض جب بھی مرض میں مبتلا ہو جائے تو ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ صدقہ. اگر مریض خود ہوش میں ہے تو خود صدقہ نکالے, اور مریض خود ہوش میں ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ میرے حال پہ رحم کیجیے, اللہ میرے حال پہ رحم کیجیے. اور اگر وہ ہوش میں نہیں ہے تو دوسرے لوگ صدقہ نکالے اور دعاؤں کا اہتمام کرے. اور مریض اگر خود ہوش میں ہے تو وہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے, وہ نہیں تو پھر دوسرے حضرات جو ہے وہ مشورہ کر کے مریض کے لیے سب سے بہتر شکل ہے اس کو اختیار کریں. تو یہ تین کام کرنے کے ہیں. اور دعا جو ہے کچھ تو عام دعائیں ہیں جو اپنی زبان میں آپ کر سکتے ہیں خود، اے اللہ مریض کو شفا عطا فرما، اے اللہ اس کے حال پر رحم فرما، اے اللہ اسے عافیت عطا فرما، اے اللہ مصیبت تکلیف سے بچا، اے اللہ درد اور بے چینی سے بچا، دکھ سے بچا، اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اعضاء کی سلامتی عطا فرما، اے اللہ صبر عطا فرما، اے اللہ ہمت عطا فرما، تو بہت آسان ہے. اور کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں. اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، اگر یہ دعائیں ہمیں یاد ہو جائے، خاص طور پر وہ حضرات جو عربی جانتے ہیں، اہل علم حضرات، عربی جاننے والے حضرات، اگر یہ دعائیں ہم سیکھ لیں اور یہ دعائیں سیکھ کر کے ہم اپنے لیے کریں، خود بیمار ہو گئے تو اپنے لیے دعا کی، کوئی اور بیمار ہو گیا تو اس کے لیے دعا کی. اور آج کل رقیہ کا بھی بڑا دور دورہ ہے، اور یہ اس وقت جو ہے وہ موضوع گفتگو نہیں ہے کہ اس پر کچھ تفصیل سے عرض کیا جا سکے، لیکن لوگ جو ہیں بیماریوں سے پریشان ہو کر عاملوں کو حل سمجھ کر آنکھ بند کر کے چلے جاتے ہیں. عاملوں کے پاس بھی جاؤ لیکن پہلے تحقیق کرو کہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے یا نہیں، تحقیق کرو کہ حقیقت میں عامل ہے بھی یا نہیں، تحقیق کرو کہ دائرے میں رہ کر، شرعی اخلاقی دائرے میں رہ کر علاج کرتا ہے یا نہیں. تو جو صحیح عامل ہو، شریعت مطہرہ کے پابند ہو، ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن آج کی نشست میں میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سب کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رقیہ سکھایا ہے. تو نبوی رقیہ سے بڑھ کر اور کون سا رقیہ ہوگا؟ رقیہ کا معنی ہے جھڑ پھونک، یعنی کچھ پڑھ کر کے دم کرنا، اس کو جھاڑ پھونک کہتے ہیں اردو میں. اور جھاڑ پھونک اس لیے کہتے ہیں کہ رقیہ کرنے والا کچھ پڑھتا ہے اور پڑھ کر کے ایسے ہاتھ پھیرتا ہے اس جگہ کے اوپر یا مریض کے اوپر، اس جگہ پر جہاں تکلیف ہے یا مریض کے اوپر، اور ہاتھ پھیر کر کے یوں تو گویا کہ جھڑ رہا ہے وہ بیماری کو. یا یہ کہ کبھی کبھی وہ پڑھ کر کے دم کرتا ہے، کبھی دونوں کام کرتا ہے، اس لیے اس کو جھاڑ اور پھونک کہتے ہیں. تو جو دعائیں پڑھی جائیں اور دعائیں پڑھ کر کے مریض پر ہاتھ پھیرا جائے، مریض کے درد کی جگہ پر ہاتھ پھیرا جائے، یا یہ کہ اسے ہاتھ لگائے بغیر صرف اس پر دم کیا جائے، اس کو رقیہ کہتے ہیں. اور یہ رقیہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رقیے کو استعمال کیجیے، اور مختلف دعائیں سکھائی ہیں. اگر کسی کو ساری کی ساری دعائیں یاد ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں ساری دعائیں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے یا مریض پر دم کرے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ساری دعائیں یاد نہیں ہو سکتی تو ان میں سے جو یاد ہو جائے یا جو یاد ہو اسے پڑھیں. اور اگر ساری دعائیں یاد ہیں مگر وقت کم ہے اس میں سے جتنی چاہے پڑھ لیں. ساری دعائیں لکھی ہوئی موجود ہیں کسی کارڈ پر، کسی ورق پر، لیکن مریض میں اتنی سکت نہیں ہے کہ سب کچھ پڑھ سکے، تو جتنا پڑھ سکے پڑھیں. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ پڑھیں، اور ہر گھر میں یہ رقیہ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. انشاءاللہ بہت جلدی اسے تیار کر کے التزکیہ اور اسلامک دعوی اکیڈمی کی ویب سائٹ پہ ہم رکھ دیں گے تاکہ اس کا استعمال ہو. تو میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے عرض یہ کیا کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ فوراً صدقہ نکالنا ہے، دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ دعا میں مشغول ہو جانا ہے. کچھ لوگ دعا میں مشغول ہو جائے، مریض خود بھی اللہ سے مانگنا شروع کر دے اور سیدھی سادھی دعائیں مانگے، یہ اللہ رحم فرما، یہ اللہ کرم فرما، یہ اللہ عافیت عطا فرما. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر ہے، ان کی طرف توجہ کی جائے، دواؤں کی طرف توجہ کی جائے. اور سادی دعا مانگنے کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھا جائے. ان میں سے بعض بہت آسان ہیں, بعض بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہوں گی, لیکن ان دعاؤں کو سیکھنا چاہیے. یہ روزمرہ کی ہماری ضرورتیں ہیں, اور ان دعاؤں کو پڑھ کر مریض خود بھی اپنے اوپر دم کر سکتا ہے. مریض خود پڑھے, پڑھ کر کے اپنی ہتھیلیوں پر دم کرے, اور ہتھیلیوں پر دم کر کے اس جگہ پر جس جگہ پر تکلیف ہے پھیرے, یا پورے بدن پر پھیر دے. اور اگر ہاتھ نہیں پھیرے گا, دم نہیں کرے گا, ویسے ہی دعائیں پڑھ لے گا تو بھی چل جائے گا. اور اگر مریض یہ کام نہیں کر سکتا تو مریض کے گھر والے, مریض کی عیادت کے لیے جانے والے اگر موقع اور محل اس کی اجازت دیتا ہو تو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. اور دعائیں پڑھنی چاہیے, حاضرین کو اس پر آمین بھی کہنی چاہیے, اور دعائیں پڑھ کر کے دم بھی کرنا چاہیے. ان دعاؤں میں سے سب سے پہلی دعا جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام ہے سورۃ الشفا. یعنی سورۃ الفاتحہ کے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے 12 نام لکھے ہیں. ان 12 ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ الشفا, اور بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی ایک جماعت سفر میں تھی, اور کسی قبیلے کے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈنک مارا اور اس کے بدن میں اس کا زہر چڑھنے لگا, اور ان کے مرد جو ہے وہ کسی مہم پر گئے ہوئے تھے. تو اکثر جو ہے وہ عورتیں تھیں, معذور لوگ تھے, بوڑھے لوگ تھے, بچے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا قافلہ اس بستی کے قریب ہی تھا, تو ان میں سے کوئی آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈنک مارا ہے, زہر چڑھ رہا ہے, آپ میں سے کوئی راکھی ہے, رکیا کرنے والا ہے, جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں تو اس سے پہلے کبھی یہ احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکیا کرتے ہیں. ان کا عامل ہونا, ان کا راکی ہونا, یہ کسی کو معلوم نہیں تھا. بھئی معلوم کیسے ہوتا ہے جب پہلے یہ کام کیا ہی نہیں ہے؟ لیکن اٹھے اور اٹھ کر کے تشریف لے گئے, تشریف لے گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس شخص پر دم کیا, جس کے نتیجے میں وہ سانپ یا بچھو کا زہر جو اس کے جسم میں پیوست ہو گیا تھا وہ نکل گیا اور اس کو شفا ہو گئی. تو سورۃ الفاتحہ ہر شخص سورہ فاتحہ جانتا ہے, اور ترمذی شریف کی روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سورۃ الشفا, سورۃ الفاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں, 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے. تو اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ لے اور مریض پر دم کرے تو یہ بہت اچھا. کوئی مریض خود بھی بیماری کی حالت میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لے تو بہت اچھا. اور اگر 7 مرتبہ نہ کر سکے تو 5 مرتبہ نہیں تو 3 مرتبہ, 3 مرتبہ نہیں تو 1 مرتبہ. تو سورۃ الفاتحہ ایک تو یہ ہے. دوسری چیز, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے, یہ بھی بخاری شریف میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو اپنے اوپر معوذات کے ذریعے دم فرماتے تھے. اب یہ معوذات جو ہیں وہ کیا ہیں, اس میں علماء کرام کی مختلف تشریحات ہیں. جو معتمد قول ہے وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد, قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود بیمار ہوتے تھے تو ان تین سورتوں کو پڑھتے تھے، پڑھ کر کے اپنی ہتھیلیوں میں دم کرتے تھے اور جسم پر پھیرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے مرض الوفات میں، آخری بیماری، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور ہو گئے تھے، تو ان تین سورتوں کو میں پڑھتی تھی اور میں پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پھیرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اعتقاد تھا کہ میرے ہاتھ میں وہ برکت نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں برکت ہے. بی بی تھی مگر پھر بھی اعتقاد اتنا اعلی درجے کا تھا. اور مسلم شریف کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر معوذات کے ذریعے دم فرماتے تھے. اور معوذات کے سلسلے میں جو معتمد قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ تین سورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. اب یہ جو چار سورتیں ہیں یہ تو ہر شخص پڑھ سکتا ہے. تو جب بھی آپ بیمار ہو تو صبح و شام، دن میں تین مرتبہ، دن میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اگر سات مرتبہ پڑھ لیں تو بہت اچھا، باقی تین سورتوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر نہیں تو سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر پھیر لیں. اور اگر مریض نہیں کر سکتا یا مریض کرنے کے لیے تیار نہیں، مریض بچہ ہے یا مریض دین سے دور ہے، تو گھر کے لوگوں میں سے کسی کو کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں اس سلسلے میں، اور بہت پیاری پیاری ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دعا بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مریض کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے تھے. ظاہر ہے کہ مریض کو ہاتھ لگانے کے سلسلے میں شرعی حدود کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کہاں ہاتھ لگا رہے ہیں، نمبر دو کس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اگر نامحرم ہے تو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے. تو مریض کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب الناس ادھب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ، اے لوگوں کے مربی، اے لوگوں کے پروردگار، اے لوگوں کے رب، ادھب الباس تکلیف کو دور کر دیجئے، اشفے آپ شفا دیجئے، انت الشافی آپ شفا دینے والے ہیں، لا شفا الا شفاؤک کوئی شفا نہیں ہے مگر آپ کی، لا یغادر شفا لا یغادر سقما ایسی شفا جو مرض کو نہ چھوڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شفا دیجئے کہ اس شفا کے بعد یہ جس مرض میں مبتلا ہے اس کا کچھ بھی اثر باقی نہ رہے، یا یہ کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی باقی نہ رہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد ثابت البنانی رحمہ اللہ تعالی سے کہا کہ کیا میں تم پر رقیہ نہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ، یہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ کہا، اور پھر یہی دعا پڑھی مگر الفاظ میں تھوڑا اختلاف ہے، اللہم اے اللہ، رب الناس لوگوں کے رب، مذہب الباس اے اللہ اے لوگوں کے رب، اے بیماری کو دور کرنے والے، اشفی انت الشافی تو شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شافی الا انت تیرے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں ہے، شفا ان لا یغادر سقما ایسی شفا جو بیماری کو نہ چھوڑے. اور ایک اور روایت میں دوسری ہمیں دعا ملتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رقیہ کیا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ جبریل میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا یا محمد اشتکیتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، تو کہا میں نے کہا کہ جی ہاں میں بیمار ہوں، تو کہا حضرت جبریل نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ ارقیق من کل شیء یذیق من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیق بسم اللہ ارقیق، بسم اللہ ارقیق میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ارقیق آپ پر رقیہ کرتا ہوں، آپ پر جھڑ پھونک کرتا ہوں، آپ پر دم کرتا ہوں، من کل شیء یذیق ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، من شر کل نفس ہر جاندار کے شر سے، کبھی کبھی بیماری جادو کی وجہ سے آتی ہے، کبھی کبھی بیماری جو ہے وہ جن کے اثر سے آتی ہے، تو ہر جاندار کے شر سے، کبھی کوئی زہر پلا دیتا ہے، تو میں آپ پر رکیا کرتا ہوں، جھاڑ پھونک کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، ہر جاندار کے شر سے، او عین حاسدین یا ہر حسد کرنے والے کی بری نظر سے اگر آپ کو لگ گئی ہے تو، اللہ یشفیق اللہ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقیق اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں آپ پر رکیا کرتا ہوں. ابھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکیا کیا، دم کیا، یہ دعا پڑھ کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، تو یہ بھی نبوی دعا ہو گئی. اور ایک اور دعا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو بخار اور تمام بیماریوں سے شفا کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے. یہ بخار کے لیے دعا ہے. اس وقت کورونا وائرس میں لوگوں کو بہت بخار ہوتا ہے، اور عام دنوں میں بھی لوگوں کو بہت بخار ہوتا ہے، یہ دعا سیکھ لینی چاہیے. اور یہ دعا صرف بخار کے لیے نہیں ہے، تمام بیماریوں سے نجات کے لیے ہے. وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ، بسم اللہ الکبیر، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہے، اعوذ باللہ العظیم، اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو عظیم الشان ہے، جو زبردست ہے، کس چیز سے، من شر کل ارکن نعار، ہر جوش مارنے والی رگ سے، من شر کل ارکن نعار، ہر جوش مارنے والی رگ سے، ومن شر حر نار، اور آگ کی گرمی کے شر سے، آگ کی گرمی کے شر سے. تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی بخار سے اور تمام بیماریوں سے، تمام بیماریوں سے. اب یہ پہلا جملہ جو ہے، من شر کل ارقن نعار، کہ جوش مارنے والی رگ کے شر سے. تو جب بخار ہوتا ہے تو خون کے بہاؤ میں تیزی آ جاتی ہے، اور خون جو ہے بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، تو ہر جوش مارنے والی رگ سے، یعنی ہر اس رگ سے جس میں خون جوش مار رہا ہے، تو اس میں بخار کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور آگے جو ہے، ومن شر حر نار، آگ کی گرمی کے شر سے، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخار کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ کی گرمی کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کہ یہ تو دنیا کی تکلیف ہے، دنیا کی گرمی ہے بخار کی، تو یہ اللہ اس دنیا کی جو بخار کی گرمی ہے اس سے بھی پناہ مانگ رہا ہوں، اور یہ اللہ آخرت میں جہنم کی گرمی ہے اس سے بھی پناہ مانگ رہا ہوں. اور چونکہ دنیا کی آگ بھی خطرناک ہے، وہ بھی اگر جسم کو لگ جائے، کپڑوں کو لگ جائے، گھر کو لگ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ مطلق ہو کہ اللہ ہر قسم کی آگ کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، ہر قسم کی آگ کی گرمی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بخار ہے، بخار یہ بھی آگ کی گرمی کے مشابہ ہے، تو یہ دوسرے جملے کے اندر بھی بخار ہی سے پناہ مانگی گئی کہ آگ کی گرمی کے شر سے، یعنی یہ بھی آگ جیسا ہے بخار. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من شر کل ارکن نار سے پریشر مراد ہو، اس لیے کہ جب پریشر بڑھتا ہے تو اس سے بھی خون میں جوش آتا ہے، اور یہ پریشر بڑھتا ہے رگوں کے اندر یعنی بلڈ پریشر. تو یہ بلڈ پریشر جو ہے وہ درجنوں بیماریوں کی بیماری ہے، بیماریوں کی جڑ ہے. یعنی بلڈ پریشر اگر کسی کو ہو جائے تو اسے درجنوں بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ پہلے جملے میں بلڈ پریشر کا ذکر ہو اور دوسرے جملے میں بخار کا ذکر ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہوگی، یہ اللہ میں بخار سے بھی آپ کی پناہ مانگ رہا ہوں اور تمام بیماریوں سے پناہ مانگ رہا ہوں. بہرحال یہ بھی ایک دعا ہے کہ بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل ارک النعار ومن شر حر النار. اور اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو بہت پیاری ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. اس دعا کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اس کا نفع بھی بیان فرمایا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے، اور یہ مریض ایسا ہے کہ بیمار ہو گیا ہے لیکن ابھی مرنے والا نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کی موت ابھی مقدر نہیں ہے مگر بیمار ہے ابھی، تو اب یہ مرنے والا نہیں ہے، ابھی 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد مرنے والا ہے مثلا. تو اب دو شکلیں ہیں، یا تو یہ کہ یہ شفایاب ہو کر کے زندگی گزارے یا بیمار ہو کر، بیماری میں بھی 10-20 سال گزر جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے جس کے مقدر میں ابھی موت لکھی ہوئی نہیں ہے، اور اس کے پاس جا کر 7 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتا ہوں اس اللہ سے جو کہ عظیم ہے، عظمتوں والا ہے، زبردست ہے، اور جو کہ عرش عظیم کا رب ہے. اور عرش عظیم کا رب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں تصرف اسی کا چلتا ہے، جو تخت پر بیٹھتا ہے اس کا تصرف چلتا ہے. تو میں سوال کرتا ہوں اس اللہ سے جو کہ خود عظیم ہے اور عظیم عرش کا رب ہے، یعنی اس کا تصرف ہر جگہ چلتا ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا دے دے. یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اس وقت میں جہاں کہیں مریض لوگ پڑے ہوئے ہیں ان سب کی نیت کر کے یہ 7 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ وہ بیمار جس کے مقدر میں موت نہیں لکھی ہے اس کے سامنے اگر کوئی شخص یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے گا دھیان کے ساتھ، تو اللہ تعالی شانہ اس مرض سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو ان دعاؤں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور دعا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے وہاں جا کر بہت مختصر دعا کی، اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، 3 مرتبہ، اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے. تو یہاں پر جو ہے اللہم اشف، بس اتنا یاد رکھنا ہے اللہم اشف، اور پھر جو بھی نام ہے وہ بولو، اللہم اشف ابراہیم، اللہم اشف ابراہیم، اللہم اشف ابراہیم، اللہم اشف احمد، اللہم اشف احمد، اللہم اشف احمد، اللہم اشف خدیجہ، اللہم اشف خدیجہ، اللہم اشف خدیجہ، اللہم اشف عائشہ، اللہم اشف عائشہ، اللہم اشف عائشہ، اللہم اشف مریم، اللہم اشف مریم، اللہم اشف مریم، اللہم اشف مصطفیٰ، اللہم اشف مصطفیٰ، اللہم اشف مصطفیٰ. تو یہ بھی ایک دعا ہے. اور ایک اور دعا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ اور بڑھا دیا ہے اللہم اشفہی وعافہی. یہاں پر پروناؤن استعمال کیا ہے, ضمیر استعمال کی ہے, اللہم اشفہی وعافہی, اے اللہ اس کو شفا دے اور اے اللہ اس کو عافیت دے, اللہم اشفہی وعافہی. اور ظاہر ہے کہ اگر عورت ہوگی تو اللہم اشفہا وعافہا, اللہم اشفہا وعافہا. لیکن میں اللہ کی رحمت چونکہ بہت وسیع ہے اس لیے جو حضرات عربی زبان کو نہیں جانتے ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ فکر نہ فرمائیں, وہ اللہم اشفہی وعافہی آپ بولیں گے آپ کی نیت کو اللہ جانتا ہے کہ آپ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اسی طرح اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک میں ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہے, اسی دعا کو پڑھ کر خود کو خطاب کر لیجیے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو اس میں سیگوں کو مت دیکھیے کہ حاضر کا سیگا ہے, غائب کا سیگا ہے, متکلم کا سیگا ہے. جو حضرت عربی سے واقف ہیں وہ تو ایڈجسٹ کر لیں گے, لیکن جو عربی سے واقف نہیں انہیں اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور دعا ہے جس میں پوری سورہ اخلاص آ گئی ہے, اور سورہ اخلاص جو ہے وہ اللہ تعالی شانہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے, اللہ کو محبت ہے سورہ اخلاص سے, اس لیے کہ سورہ اخلاص میں اللہ کا پورا تعارف ہے, اللہ کی پوری توحید ہے. قل آپ فرما دیجئے ہو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد اللہ نرادھار ہے, اللہ نرادھار ہے. نرادھار کا معنی اللہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد اس کو کسی نے جنا نہیں, ولم یولد وہ جنا اس نے کسی کو جنا نہیں اور نہ وہ جنا گیا ہے, یعنی اس کا کوئی باپ نہیں, اس کی کوئی ماں نہیں اور نہ اس کی اولاد ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. ولم یکل لہ کفوون احد اور اس کے لیے کوئی ہمسر نہیں, اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, کسی کو دعا دی آپ نے, اعیذک میں تمہیں پناہ میں لیتا ہوں, میں تمہیں پناہ میں رکھتا ہوں. کس کی پناہ میں؟ اس اللہ کی پناہ میں جو ایک ہے, جو نرادھار ہے, جس نے کسی کو جنا نہیں ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے. تو اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوون احد من شر ما تجدو, میں تمہیں پناہ میں رکھتا ہوں اس اللہ کی, اس اللہ کی پناہ میں رکھتا ہوں جس کی یہ ساری صفات ہیں سورہ قل ہو اللہ احد میں. کس چیز سے پناہ میں رکھتا ہوں؟ اس چیز کے شر سے جسے تو محسوس کر رہا ہے, جسے تو پا رہا ہے, یعنی اس بیماری کے شر سے, اس تکلیف کے شر سے جسے تو محسوس کر رہا ہے. یہ بھی ایک دعا ہے, یہ امام طبرانی رحمت اللہ نے نقل کی ہے. اور ایک اور دعا ہے, یہ آخری دعا ہے, بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہم داوینی بدوائک واشفنی بشفائک واغننی بفضلک عمن سواک, یہ اللہ میرا علاج کر اپنے علاج سے, اور یہ اللہ مجھے شفا دے اپنی شفا سے, اور یہ اللہ مجھے مستغنی کر دے اپنے فضل کے ذریعے ہر اس چیز سے جو تیرے سوا ہو, ہر اس شخص سے جو تیرے سوا ہو, مجھے کسی کا محتاج نہ بنا, میں ہر شخص سے بے نیاز رہوں. تو یہ دعائیں جو ہے آپ کے سامنے نبوی دعاؤں کا ایک مجموعہ آج بیان ہوا, اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے ہم سب کے لیے اللہ تعالی شانہ کی طرف سے. تو ان دعاؤں کو اپنے مریضوں پر پڑھ کر دم کرو, اور مریض بھی جو ہے خود ان دعاؤں کو پڑھے, اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے بدن پر پھیرے, جس جگہ پر پریشانی ہے وہاں پھیرے. اور یہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے, تو پیٹ میں کوئی تکلیف ہے تو بھی یہ دعائیں پڑھیں, کان میں تکلیف ہے تو بھی دعائیں پڑھیں, سر میں تکلیف ہے تو بھی دعائیں پڑھیں, ایکزیما ہے تو بھی دعائیں پڑھیں. یہ تمام بیماریوں کے لیے یہ نسخہ ہے, اور ان سب کو پڑھو یا ان میں سے بعض کو پڑھو. اس لیے کہ سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اور سورہ فاتحہ اگر 7 مرتبہ پڑھے تو بہت اچھا, ورنہ جتنی مرتبہ پڑھ سکے. اور اس کے بعد جو ہے سورہ قل ہو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور ان دونوں کے بعد جو ہے مزید 9 دعائیں بتلائی گئی ہیں. ان میں سے پہلی دعا ہے ادھب الباس رب الناس وشف انت الشافی لا شفا الا شفاؤ شفا لا یغادر سقما, دوسری ہے اللہم رب الناس مدھب الباس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفا لا یغادر سقما, تیسری ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام والی بسم اللہ ارقیق من کل شیء یذیق من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق, اور چوتھی دعا ہے بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل ارک النعار ومن شر حر النار, پانچویں دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اس پر وعدہ ہے حدیث میں کہ جو شخص مریض کے سامنے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالی شانہ اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے. اور چھٹی دعا ہے اللہم اشفہ اللہم اشف سعدن, تو اللہم اشفہ اور اس کے بعد نام مریض کا. اور یہ 7ویں دعا ہے اللہم اشفہ اللہم عافہ اللہم اشفہ اللہم عافہ, اور 8ویں دعا ہے بسم اللہ اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما تجد, اور 9ویں دعا ہے بسم اللہ اللہم داونی بدوائک واشفنی بشفائک واغننی بفضلک عمن سواک. تو یہ 9 دعائیں یہ ہو گئی, سورہ فاتحہ 10 اور 3 کل, یہ کل 11 دعائیں بتلائی گئی, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ ہے, اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماوے. تو میں پھر دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ کل 11 دعائیں ہیں, 11 دعاؤں کا مجموعہ. خود مریض بھی پڑھ سکتا ہے, دن میں جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, تمام بیماریوں کے لیے نسخہ ہے یہ دعائیں ہیں, یہ رقیہ ہے, اور مریض کی عیادت کرنے والے بھی پڑھ سکتے ہیں, گھر کے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں, دن میں جتنی مرتبہ چاہے, جن میں جتنے لوگ چاہیں, یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں, پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی بھی پلا سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. اور اگر یہ ساری کی ساری 11 کی 11 دعائیں نہ پڑھ سکے تو ان میں سے جتنی پڑھ سکے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ ہر گھر میں ہونا چاہیے, اور مرض میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب آج کی نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں جو حضرات بیمار ہو جائیں, یہ تو رقیہ ہے بیماری سے شفا کے لیے, لیکن کوئی یقین ہی نہیں ہے نا کہ بیماری سے شفا ہو ہی جائے گی, اگر موت مقدر میں ہے تو کسی دعا سے شفا نہیں ہوگی, لیکن علاج کرنا چونکہ سنت ہے تو موت تو اپنے وقت پر آئے گی, لیکن علاج کرانے کا ثواب سب کو ملے گا, صدقے کا ثواب سب کو ملے گا, ان دعاؤں کو پڑھنے کا ثواب سب کو ملے گا, اللہ کا قرب نصیب ہوگا. تو جب کوئی مریض ہو جائے تو 2 احتمال ہے, ایک احتمال یہ کہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کے لیے یہ کوشش کرنی ہے یہ 11 دعائیں پڑھنی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں موت لکھی ہے اور وہ اس بیماری سے اٹھ پانے والا نہیں ہے, تو موت کی بھی فکر کرنی چاہیے. تو مریض کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی 2 دعائیں سکھلائی ہیں, بلکہ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور دوسری حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے, کہ جو شخص دونوں 9ویں دعائیں ہیں, ان دونوں دعاؤں کو جو شخص بھی پڑھے گا تو مرنے کے بعد وہ خوش ہو جائے گا, قیمتی تحفہ. اور میری آپ سب حضرات سے, میرے بھائیوں سے, میری بہنوں سے درخواست ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی ہو جائے تو ان دونوں دعاؤں کو ضرور پڑھ لیجئے, इसलिए कि कभी कभी होता यह है कि जिस बीमारी को हम छोटी समझ रहे हैं वही मौत का पैगाम लेकर आई हुई होती है। ऐसे बहुत सारे केस सुनते हैं कि भाई सर में जरा दर्द हुआ और 3-4 घंटे के बाद बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद इंतकाल हो गए। तो फ्लू में भी लोग मर जाते हैं, दर्द सर के नतीजे में भी मर जाते हैं। तो ये दो दुआएं जो 11 दुआएं बतलाई वो तो मरीज की शिफा के लिए है, खुद मरीज भी पढ़े, मरीज के घर वाले भी पढ़े, इयादत करने वाले भी पढ़े। और इससे बेहतर दूसरा कोई वजीफा शिफा के लिए नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई सारी दुआएं वहय के जरिए अल्लाह की तरफ से मुनज्जल है। मगर हर बीमार को, हर बीमारी में जब भी बीमार हो तो यह दुआ पढ़ लेनी चाहिए। दो, पहली दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, ला इलाहा इल्लल्लाहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु, ला इलाहा इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस वक्त जितने मरीज मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं मैं आपको ये दुआ पढ़ा रहा हूं, आप पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, ला इलाहा इल्लल्लाहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द, ला इलाहा इल्लल्लाहु वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। ये मैंने मरीजों को इसलिए दुआ पढ़ाई कि ये दुआ बहुत कीमती तोहफा है मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। इसकी जब आप फजीलत सुनेंगे तो आप में से हर शख्स जो इस वक्त मेरी गुफ्तगू सुन रहा है उसका दिल चाहेगा कि ये दुआ जल्दी से जल्दी हमें मिल जावे और हम इसको जेब में हर वक्त रखें, घर में हर वक्त रखें, और जब भी हम में से कोई बीमार हो जाए तो हम ये दुआ एक मरतबा पढ़ लिया करें। एक मरतबा पढ़नी है बीमारी में, जब भी बीमारी में मुब्तला हो एक मरतबा पढ़ लीजिए, अगर शिफा हो गई तो सवाब मिलेगा और अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वादा है लम तत्अमहुन नारो, आग उसे चखेगी भी नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि मैयत को जब कब्र में रख दिया जाता है तो इन्नमल कब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना अव हुफरतुम मिन हुफरिन नार, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। यानी जहन्नम का अज़ाब वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन जो शख्स इस दुआ को पढ़ता है बीमारी में ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द, ला इलाहा इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, और जिस बीमारी में यह दुआ उसने पढ़ ली एक ही मरतबा, उस बीमारी के नतीजे में अगर वह इंतकाल कर जाए उस मरज में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि उसको आग नहीं छुएगी। ये तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अनुमा और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अनहु रिवायत करते हैं। और पूरी हदीस इस तरह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये कलिमात पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब ये कलिमात पढ़ता है तो बंदे का रब उसकी तस्दीक करता है। और अल्लाह कहता है कि ला इलाहा इल्ला अना, बंदा कहता है कि कोई माबूद नहीं है मगर अल्लाह और अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाह ताला तस्दीक करते हुए फरमाते हैं ला इलाहा इल्ला अना व अना अकबरो, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है और मैं सबसे बड़ा हूं। फिर बंदा कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, जो तन्हा है उसका कोई शरीक नहीं है, तो अल्लाह कहते हैं कि ला इलाहा इल्ला अना वह अना वहदी, ला इलाहा इल्ला अना, कोई माबूद नहीं है सिवाय मेरे, अना वहदी, मैं अकेला ही हूं, لا شریک علی, میرا کوئی شریک نہیں ہے. پھر بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, لہ الملک, حکومت اسی کی ہے, ولہ الحمد, اور تعریف بھی اسی کی ہے, تمام تعریفیں اسی کی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, لی الملک ولی الحمد, حکومت میری ہی ہے اور تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں. پھر بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور طاعت کو بجا لانے کی, گناہوں سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے. تو اللہ بھی جواب میں کہتے ہیں کہ لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, ولا حول ولا قوۃ الا بی, اور طاعت کو بجا لانے کی, گناہوں سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر میری مدد سے. تو یہ عام حالات میں بھی اگر مریض نہیں ہے وہ بھی پڑھتا ہے تو اللہ اس کو جواب دیتا ہے, یعنی ایک ورد ہے جو پڑھے عام حالات میں بھی. لیکن مریض اگر پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قالها فی مرضہ, جو شخص ان کلمات کو اپنی بیماری میں پڑھ لیتا ہے, ثم مات, پھر وہ مر جاتا ہے اس بیماری میں, لم تطعمہ النار, تو آگ جو ہے وہ اسے نہیں چھوئے گی. تو ہر شخص کو جب بھی بیمار ہو, سر میں درد ہو, کانوں میں درد ہو, آنکھوں میں درد ہو, بخار ہو جائے, فلو ہو جائے, کورونا وائرس ہو جائے, یہ دعا پڑھ لینی چاہیے تاکہ جہنم سے حفاظت مل جائے. اور یہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی ہماری ویب سائٹوں کے اوپر بھی ڈال دی جائے گی اور انشاءاللہ اسے چلایا بھی جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز ہے جو مریض کو مرض میں پڑھنی چاہیے, وہ بھی بہت آسان ہے, دعائے یونس. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے یہ دعا کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بہت مشہور ہے یہ وظیفہ. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ مجرب ہے یہ دعا, کہ جب کوئی شخص سنگین حالات میں مبتلا ہو جائے, شدید حالات میں مبتلا ہو جائے, اور اس وقت اگر اس کا ورد رکھے گا تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس سے نجات عطا فرمائیں گے. اس وقت کورونا وائرس کے حالات میں بھی ہر شخص کو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی چاہیے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی بیماری میں اس دعا کو 40 مرتبہ پڑھ لے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 40 مرتبہ پڑھ لے, جتنے لوگ بیمار ہیں اس کو 40 مرتبہ پڑھ لیجئے, اور آئندہ سے جب بھی بیمار ہوں تو 40 مرتبہ پڑھنی ہے اس دعا کو. فضیلت کیا ہے اس کی؟ فضیلت یہ ہے کہ اگر وہ اس بیماری میں نہیں مرتا اور اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, اور اگر وہ اس بیماری میں مر جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں. تو یہ دو دعائیں ہر مریض کو پڑھنی چاہیے. اور بھی مزید چیزیں اس سلسلے میں عرض کرنی ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کروں گا. آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں نبوی دعاؤں سے, قرآنی دعاؤں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے. دعاؤں کے مجموعے ہوتے ہیں, الحزب العظم ہے, مناجات مقبول ہے, ہمارے یہاں سے بھی المعوذات چھپی ہوئی ہے, اور بھی ایسے مجموعے ہوں گے. تو ان مجموعوں کو اپنی روزمرہ مجموعوں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. اسی طرح بہت اہتمام سے نمازوں کے بعد, نیک اعمال کے بعد دعائیں کرنی چاہیے. اسی طرح جب جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے تو اللہ سے مانگنا چاہیے, اور چلتے چلتے بھی وہ حاجت یاد آ جائے تو اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ حفاظت فرما, رحم فرما. اور مسنون دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان سے بھی خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. اس سے دنیاوی اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے, اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے, اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے, اللہ میں یقین بڑھتا ہے. ان میں سے ایک دعا جو ہے جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو وہاں پڑھنی ہے کہ لا باس طہور انشاءاللہ, یہ نبوی دعا ہے. اور اس دعا کے بعد جو ہے وہ مریض کے لیے بیماری سے نجات پانے کے لیے جو 11 دعائیں ہیں نبوی نسخے 11 وہ آج عرض کیے گئے ہیں, وہ 11 کے 11 پڑھے جائیں, 11 میں سے بعض پڑھے جائیں, خود مریض پڑھے, مریض کی عیادت کرنے والے پڑھے, مریض کے گھر والے پڑھے, سب پڑھیں, پڑھ کر کے مریض پر دم کریں نہ کریں, پانی پر دم کر کے پلائیں, یہ ساری شکلیں جو ہے ان کی گنجائش ہیں تو وہ کرنا ہے. اور خود مریض جو ہے, مریض اگر اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے, آخرت میں جہنم سے بچنا چاہتا ہے, شہادت کا مقام پانا چاہتا ہے, اور تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیماری کے اندر ایک دعا یہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد, لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور دعا یونس 40 مرتبہ پڑھ لے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ اگر ان دو دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہوگا تو پہلی دعا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی, یعنی وہ جنت میں جائے گا. اور دوسری دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھنے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ اسے شہید کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور شہید کا مرتبہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو ان قیمتی نبوی اور الہی تحائف کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ ان باتوں کو ہمارے لیے مفید بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رمضان المبارک جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, آج 12 روزہ ہے, تو 12 تراویح ختم ہو گئی ہیں, آج 12 روزہ ہے, اور 13, 14, 15 یہ 3 دن اور گزر جائیں گے, پھر ڈاؤن ہل ہے, پھر تو بہت تیزی کے ساتھ رمضان ختم ہو جائے گا. تو اب تک جو کچھ ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اور جو کمی کوتا ہی رہ گئی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگی جائے, اور اب سے اسی وقت سے بہتر طریقے سے رمضان کو گزارنے کی کوشش کی جائے. رمضان از موونگ فاسٹ اینڈ ٹوڈے از دا 12th ڈے آف رمضان, اونلی 17 اور 18 مور ڈیز لیفٹ, اینڈ ونس وی ریچ دا پیک وچ از دا 15th, دیر آفٹر اٹ از ڈاؤن ہل, اینڈ ڈاؤن ہل از آلویز مور فاسٹر دین اپ ہل. سو وٹ ایور گڈ وی ہیو بین ایبل ٹو ڈو اٹ واز اونلی تھرو دی توفیق آف اللہ سبحانہ و تعالی, سو وی شوڈ بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, اینڈ وی شوڈ تھینک ہم, وی شوڈ بی گریٹفل ٹو ہم, اینڈ وی آر ویک فل آف شارٹ کمنگز, we sleep and we make mistakes in the month of Ramadan also, we sin, we engage in futile activities, we waste time, we do wrong things, so we should ask Allah for forgiveness and make a resolution that inshallah from here until the end of Ramadan we will value every moment, try to recite the Quran as much as possible, after all your daily amal that you have stipulated for yourself, your tasbihat, your azkar, your duas, your tahajjud, your nawafil, any free time that you have, you should engage in the recitation of the Quran. The non-huffaz should recite at least 3 juz every day. This is the minimum. And if you are able to recite more, alhamdulillah. And the huffaz should recite at least 7 juz daily. And if you are able to recite more, alhamdulillah. We have ample time at our hand. Let us make Allah subhanahu wa ta'ala happy. And be very, very regular in regards to fasting, in regards to salat. If zakat is compulsory, take out zakat. Repent from all past sins. Allah ta'ala shanahu madad farmaa. Ramzan ki sab qadar kijiye. Puri ummat ke liye dua kijiye. Marhumin ke liye bhi dua kijiye. اور صرف کورونا وائرس جو ہے وہ سر کے اوپر سوار نہ رہے. کورونا وائرس کے علاوہ بھی دنیا میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو مانگنی چاہیے دنیا کی. کتنے لوگ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں, کتنے لوگ اس وقت غریب ملکوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں, پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں, دوا دارو نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں کہ جہاں تعصب ہے تو ایک قوم دوسری قوم پر ظلم کرتی ہے. یہ تو سالہ سال سے ہو رہا ہے. کتنے لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی جرم کے. تو ہمارے لیے جس میں آزادی بھی ہے ہمارے لاک ڈاؤن میں, پھر بھی ہم جب تھک جاتے ہیں, بہت سے لوگ تھک جاتے ہوں گے, تو وہ بیچارے جیلوں میں بیٹھے ان کا کیا حال. بہت سے لوگ کرفیو میں ہیں مہینوں سے, ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو مانگنے کی, اور پھر یہاں سے لے کر قبر تک کا لمبا ایک راستہ ہے, اس کے لیے بھی خوب دعا کرنی چاہیے. اور پھر مرنے کے بعد کی بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں, روحانی امراض بہت سارے ہیں, کبر ہے, حسد ہے, یہ کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے. تو خوب دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ شانوں سے. میں بھی بہت محتاج ہوں, میں بھی آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے, میرے والدین کے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, میرے متعلقین کے لیے, پوری امت کے لیے, میرے ہمارے ادارے کے لیے اور ادارے کے جتنے کام ہیں, جتنے منصوبے ہیں, ان سب کے لیے خوب دعا کیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله, نستغفر الله, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نعوذ بك من الكسل. اللهم انا نعوذ بك من الكسل. اللهم انا نعوذ بك من الكسل. اللهم عافنا في ابداننا, وعافنا في اسماعنا, وعافنا في ابصارنا. اللهم انا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيئ الاسقام. اللهم اذهب الباس, رب الناس, اشفي انت الشافي, لا شفاء الا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما. اللهم مذهب الباس, رب الناس, اشفي انت الشافي, لا شافي الا انت, شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل مني انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك, ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.